ہم نے آج جو مطالعہ شروع کیا ہے وہ واقعہ طائف کے بعد سے شروع کیا ہے آج کا مطالعہ. پچھلی نشست ہماری واقعہ طائف کے بیان پر مکمل ہوئی تھی. اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا. آپ افراد کو بھی دعوت دے رہے تھے, قبائل کو بھی دعوت دے رہے تھے, اور خصوصاً جب حج کا سیزن آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غنیمت جانتے تھے اور بڑھ چڑھ کر لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. سن 11 نبوی کی ہم بات کر رہے ہیں. سن 11 نبوی سے مراد ہے آغاز وحیب کو. 11 برس ہو چکے ہیں موسم حج آیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو تلاش کیا, اور اس مرتبہ کچھ کارآمد بیج اس دعوت حق کو میسر آئے. یہ بیج آگے چل کر سر و قامت درخت بنے ہیں, یعنی ان کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم اور آگے بڑھی ہے. اس مرتبہ 6 نوجوان یثرب سے, یعنی مدینہ طیبہ سے آئے تھے, جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے. ان افراد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی. خزرج اور اوس یہ دو قبیلے مدینہ میں آباد تھے, عرب قبائل تھے, اور وہیں 3 قبیلے تھے یہود کے, بنو قریظہ, بنو نذیر اور بنو قینقہ, جن کا بیان مدنی دور میں بھی انشاءاللہ آئے گا جب ہم مطالعہ مختصرا کریں گے. تو میں نے عرض کیا کہ ان 6 نوجوانوں سے جو کہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہود کے حلیف, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں. پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں, کچھ بات چیت کی جائے. آپ نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی, اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی, اور قرآن کی تلاوت فرمائی. یہ بہت اہم بات ہے. ہر موقع پر جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے, آپ قرآن حکیم کی تلاوت ضرور فرماتے تھے. قرآن حکیم کو آپ نے دین کی دعوت کے بنیادی ذریعے کے طور پر اختیار فرمایا ہے. جب یہ سب کچھ آپ نے پیش کیا تھے, نوجوانوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے, لہذا یہود تم پر سبقت نہ لے جائیں. اس کے بعد ان لوگوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے. دور ترجمہ قرآن میں بات آپ سنتے ہیں, سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہود مسلمانوں کے مقابلے میں ایک نبی کا معاف کیجئے گا, عرب کے لوگوں کے مقابلے میں یہود جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک آخری رسول آئیں گے, ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے, تمہیں ختم کر دیں گے. یہود کے یہ جو 3 قبیلے تھے یہ اسی امید پر آ کر مدینہ طیبہ میں آباد ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں اور ان کے رسولوں کی زبانی یہ بشارات ان کے پاس موجود تھیں کہ آخری رسول کا ظہور ہوگا کھجور والی زمین میں, اس لیے یہاں پر یہ آ کر آباد ہوئے تھے. اور عربوں سے ان کی جنگیں بھی ہوتی رہی ماضی میں, تو یہ عربوں سے کہتے تھے جب وہ آخری رسول آئیں گے ان کی سرکردگی میں ہم تمہارے سے جنگ کریں گے اور تمہیں شکست دے دیں گے. یہ پس منظر ذہن میں رکھیے. اب یہ جو نوجوان ہے یہ تو قبیلہ خزرج سے ہیں, مگر کیونکہ خزرج کے قبائل کا کے قبیلے کا تعلق تھا یہود سے, اور باتیں ہوا کرتی تھی کہ سنگن ان کو بھی ملی تھی کہ کوئی آخری رسول آنے والے ہیں. اب جو ان کے سامنے دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی, تو فوراً ان کے دل نے گواہی دی کہ ہو نہ ہو یہ وہی رسول ہیں جن کے حوالے سے یہود سے ہم نے باتیں سن رکھی ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم سبقت کرو کہیں یہود ہم سے بازی نہ لے جائیں, اور یہ 6 نوجوان ایمان لے آتے ہیں. یہ یثرب کے بڑے قیمتی لوگ بھی تھے, یعنی کہ خزرج کے قبیلے کے بڑے قیمتی لوگ بھی تھے. بہرحال انہوں نے حق کو قبول کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کی جیسی عداوت و دشمنی نہیں پائی جاتی. برسوں کی جنگیں جاری رہتی تھیں, اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا مدینے کے عرب لوگوں کے حوالے سے. اب یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا, ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ کے مقصد کی طرف بلائیں گے, اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے. اگر اللہ نے آپ پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا. چنانچہ یہ لوگ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, اور وہاں جا کر گھر گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیلنا شروع ہو گیا. اب یہ کیسی مثال ہے؟ بالکل ویسی مثال ہے جو طائف کے بعد لیلۃ الجن, جس رات جنات نے قرآن سنا فجر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, پچھلے مہینے میں اس کا بیان آیا تھا کہ سورۃ الاحقاف میں جنات کے قرآن کے سننے کے واقعے کو بیان کیا گیا, اور ایک مرتبہ کی تلاوت سننے پر نہ صرف یہ کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا, بلکہ انہوں نے جا کر لوگوں کو, یعنی جنات کو, قرآن کی, اللہ کے رسول کی رسالت کی دعوت دینا شروع کر دی. کچھ کم و بیش وہی معاملہ یہاں نظر آ رہا ہے. طائف میں کیا کچھ ہو گیا وہ ہمارے سامنے ہے, مگر اللہ نے یہاں پر یثرب سے, مدینے سے لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا, وہاں سے کھڑکی کھول دی, اور یہ عہد و پیمان کریں کہ ہم بھی جا کر دعوت کا کام شروع کریں گے. ایک اور رہنمائی جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان جنات سے ہی سبق لے لیں یا ان حضرات سے جو کہ خزرج کے 6 نوجوان ہیں، کہ ادھر پیغام سنا اور ادھر پیغام کے داعی بن کر چلے گئے. قرآن حکیم سے یہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی مثال ملتی ہے. ابوبکر صدیق ایمان لائے تھے، اب دعوت دینا انہوں نے شروع کر دی. پہلے دن سے جو مستقل سنت اور عمل شروع ہوا وہ دعوت دین کا عمل تھا. بات صرف فہم کی نہ ہو، فہم کی نہ ہو، تعلیم کی نہ ہو، فقط تدریس کی نہ ہو، سننے سنانے تک اور علم کے بڑھانے تک محدود نہ ہو، بلکہ دین کا منشا یہ ہے کہ سن کر ہم آگے دوسروں کو بڑھانے کی، پہنچانے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں اس عمل میں شریک رہنے کی اور مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سن 11 نبوی ہی میں شوال کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں، ہجرت کے پہلے سال، ہجرت کے بعد شوال ہی کے پہلے مہینے میں ان کی رخصتی کا عمل جو ہے وہ عمل میں آیا تھا. تو یہ وہ سال ہے کہ جس سال شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا. یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر نکاح، بلکہ کم و بیش تمام ہی نکاح شوال کے مہینے میں ہوئے ہیں. اسی لیے بعض اوقات لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور عید کے بعد جو ہے شوال کے مہینے میں کافی نکاحوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کا جب نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو معروف یہی کہ 6 برس کی ان کی عمر تھی، اور جب ان کی رخصتی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی. اس پر بڑے مباحث اٹھائے گئے، مگر علماء نے اس کو تحقیق سے ثابت بھی کیا ہے. سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس پہ پوری کتاب بھی موجود ہے، اور باقی اس قدر کم عمری، اس کے دلائل اور اس کے حوالے سے اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات بھی انہوں نے پیش کیے. یہ اس کا موقع نہیں کہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں. ہاں، ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے، نکاح ہو گیا تھا، رخصتی کو 3 برس لگے، مگر اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ، اور حضرت عائشہ سے ملاقات ان کی ہوتی تھی. ملاقات تو یہ ہمارے معاشرے میں بڑا معروف ہے کہ یہ بات غلط سمجھی جاتی ہے، یہ بات غلط سمجھی جاتی ہے کہ کہیں نکاح ہو گیا ہو اور ابھی رخصتی میں وقت باقی ہے، دولہا دلہن ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ بالکل غلط تصور ہے. اس کے برعکس منگنیاں ہو جاتی ہیں، ابھی وہ حلال نہیں ایک دوسرے کے لیے. منگنے کے بعد گھومنا پھرنا بھی ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا، وہ کسی کو غلط نہیں لگتا. مگر نکاح ہو گیا، ابھی رخصتی میں کچھ وقت باقی ہے، اور اگر دلہا دلہن مل بھی لیں، اپنے گھر میں مل لیں، مثال کے طور پر ماں باپ بھی ہیں، سب کچھ ساتھ ہیں، اس کو بھی مایوس سمجھا جاتا ہے. یہ بالکل الٹی گنگا بہ رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. منگنی کے بعد وہ حلال نہیں ہے تو منع ہے ان کا ملنا، نکاح کے بعد بالکل حلال ہے، اگر وہ ملاقات کریں تو کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح. اس زمن میں ایک اور بات بھی ہے، بڑی عجیب بات بھی لگے گی. مہر کا اہتمام ابو بکر صدیق نے کیا تھا رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول کا نکاح ہوا ہے. مہر کا اہتمام حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، آپ نے قرض کے طور پر لیا ہوگا، ورنہ آج کل ہمارے ہاں داماد کا اپنے سسرال میں کھانا کھانا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. ایسے ایسے داماد ہیں جو منہ بنا کے بیٹھے رہتے، کھانا نہیں کھاتے اپنے سسرال میں، اور اللہ کے رسول وہاں جاتے بھی تھے، اور اللہ کے رسول کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا ہے، تو مہر کی رقم آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لی تھی. یہ وہ ہے کہ کہاں اللہ کے رسول کی سیرت سے ملنے والی معاشرت، کہاں ہیں وہ باتیں، اور کہاں ہمارے معاشرے کے اندر جہاں ہندوانہ تہذیب کے زیر اثر بہت ساری باتیں شامل ہو گئیں، ایک وہاں کی معاشرت ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے بعد اگلی بات اس واقعات کے تسلسل میں جو آتی ہے وہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے. اس کے حوالے سے تاریخ کا تعین کافی دشوار ہے، اور اختلاف رائے کافی ہے کس سال میں ہوا، کس تاریخ کو ہوا. یہ طے ہے کہ مکی زندگی کے بالکل آخر میں یہ معاملہ پیش آیا ہے. اب 11 نبوی ہے یا 12 نبوی ہے، واللہ اعلم، تاریخ زیادہ اہم نہیں ہے، مگر جو معاملہ پیش آیا وہ بہت قیمتی ہے. اسراء اور معراج یہ دو حصے ہیں اس سفر کے، جس کو ہم مجموعی طور پر، عام طور پر کہتے ہیں واقعہ معراج. اس کا جو زمینی حصہ ہے بیت اللہ سے بیت المقدس تک، یہ اسراء کہلاتا ہے، اور اس کے بعد اوپر آپ کو لے جایا گیا یہ معراج کہلاتا ہے. مگر وہ اوپر والا حصہ کیونکہ غالب ہے تو مجموعی اعتبار سے اس پورے واقعے کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے. ایک بہت پیاری کتاب ہے چھوٹی سی، النبی الخاتم، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت چھوٹی سی کتاب لیکن بہت ہی خوبصورت انداز میں، بڑا ایک الویلا اس کا پہ ان کا انداز ہے. اس میں بڑی پیاری بات لکھی اس مقام پر انہوں نے کہ جب زمین والے اللہ کے رسول کو دبانے کی انتہا کر چکے اور اب تک رب کائنات نے اپنے رسول کو گویا ظاہری اعتبار سے ان کے حوالے کر رکھا تھا کہ جو چاہو کر کے دیکھ لو ہمارے رسول کے ساتھ ٹھوک بجا کے دیکھ لو کیا ان کے صبر و ثبات میں اور استقامت میں تمہیں کوئی لغزش دکھائی دیتی ہے، کوئی کمی دکھائی دیتی؟ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لو، خوب اچھی طرح چیک کر لو. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حوالے کر رکھا تھا، جو چاہو کر کے دیکھ لو. پھر وہ لکھتے ہیں کہ جب زمین والوں نے آپ کو مٹانے یا دبانے کی انتہا کر دی تو کائنات کے رب نے آپ کے عروج کی انتہا کا فیصلہ فرما دیا. اس انتہا پر اپنے رسول کو اللہ سبحانہ و تعالی لے گئے کہ ایک مقام پر جبرائیل کو بھی کہنا پڑا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس سے آگے میں نے قدم بڑھایا تو میری بھی پر جل جائیں گے. تو زمین والوں نے آپ کو دبانے کی انتہا کی تو آسمانوں والے نے آپ کے عروج کی انتہا کا فیصلہ فرما دیا. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کی طرف اشارہ اور سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں چند اشارے ملتے ہیں. احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے. چند باتوں کی طرف ہی فقط میں اشارہ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بیت اللہ سے، مسجد حرام سے بیت المقدس سے سیر کرائی گئی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی. براق تھا، اس کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا گیا. پھر آپ کو اسی رات بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا اور پھر سات آسمانوں پر آپ کی مختلف انبیاء و رسل سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. ان سب نے آپ کو سلام بھی کیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا اور پھر آپ کے لیے بیعت معمور کو ظاہر کیا گیا. بیعت معمور جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطور میں کھائی، والبیت المعمور، اور بتایا جاتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں. جیسے زمین والوں کے لیے کعبہ تو وہاں پر بیت المعمور، اور 70,000 فرشتے جو روزانہ طواف کرتے، جو ایک مرتبہ کر لے اس کی باری نہیں آتی. تو کیا کثرت کا عالم ہوگا اللہ کے فرشتوں کی فورس کا اور تعداد کا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. پھر اللہ نے بہت قریب فرمایا اور وحی بھی عطا فرمائی. ایک روایت کے مطابق دو آیات ہوئے جو معراج کی شب میں عطا کی گئیں. سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور کئی صحابہ کرام جس میں عمر فاروق بھی شامل ہے، علی مرتضیٰ بھی شامل رضی اللہ عنہما، وہ کہہ فرماتے کہ شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا جو آیت الکرسی اور البقرہ کی آخری دو آیات پڑھے بغیر رات کو سوتا ہو. شاید ہی کوئی عقل مند ایسا ہوگا کہ جو البقرہ کی آخری دو آیات اور آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جاتا ہو. اس قدر وہ اس کو اہمیت دیتے تھے. یہ دو آیات معراج کی شب اللہ کے رسول کو تحفے کے طور پر عطا کی گئی. وہیں آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا اور آپ خوشی خوشی لے کر آ رہے تھے. درمیان میں مل گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم کر آئیے، آپ کی امت سے ادا نہیں ہوں. وہ بنی اسرائیل کو دیکھ چکے ہوں گے تو گزارش کی کہ آپ کم کرائیے. اللہ کے پاس تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے رہے، ہوتے ہوتے وہ 5 نمازیں رہ گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم کرائیے. تب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس سے زیادہ کم کرانے کی درخواست کروں، مجھے شرم آتی ہے کہ 5 سے کم کی درخواست کروں. اللہ کا اعلان ہوا کہ فریضہ نافذ ہو گیا، ثواب 50 کا ہی ملے گا، ادا کرنی ہوں گی 5. یہ اعلان ہو گیا رب کائنات کی طرف سے. اصول بھی قرآن دیتا ہے کہ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اس کو 10 گنا کر کے عطا فرماتے ہیں. اللہ کے رسول کو تو شرم آئی کہے گی 5 سے کم کرانے کی درخواست کرنے کی. امت کو ذرا حیا نہیں آتی، ذرا شرم نہیں آتی 5 کی 5 ضائع کر لیں. کرکٹ کے لیے پوری قوم نے چھٹی کر لی، فیڈرل گورنمنٹ نے آدھی چھٹی دے دی، سندھ گورنمنٹ نے پوری چھٹی دے دی، صحیح، مگر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہم تھوڑا وقت نکالنے کو تیار تھے. یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی چھٹی کی تھی. عجیب بات نہیں، سورہ یونس کی آیت 58 ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ پوری قوم نے توبہ کی تھی. اور روایات میں آتا ہے کہ اپنے بچوں، بوڑھوں، عورتوں، جانوروں تک کو لے کر میدان میں آ گئے تھے. جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو پوری قوم میدان میں آ گئی. جب سارے میدان میں آئے تو دکانیں بند ہی ہوں گی نا، مارکیٹیں بند ہی ہوں گی نا، ان کی کائے کی چھٹی کی ہوگی انہوں نے اللہ کے سامنے توبہ کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے. مگر یہ قوم اللہ اکبر کی اذان ہوتی ہے تو کلیشن کو ریپیٹر چلاتی ہے، اذان کی آواز اب جاتی ہے فائرنگ کی آواز میں. لوگ ہلاک ہوئے پاکستان میں اس فائرنگ کی وجہ سے، اور زخمی ہونا تو سینکڑوں کی تعداد میں ہے پورے پاکستان کے اندر جو اس فائرنگ کی نظر ہو کر زخمی ہو گئے. آج یہ قوم اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے وقت نکالنے کو تیار نہیں ہے. ہاں کرکٹ کے لیے پوری قوم چھٹی بھی کر لے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ کے رسول کو شرم آئی 5 نمازوں میں مزید کم کرنے کی درخواست کرنے پر. اس قوم کو، اس امت کو آج پوری کی پوری 5 کی 5 ضائع کرنے پر ذرا بھی حیا نہیں آتی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور معاملات بھی پیش آئے. ضمناً آپ کا شق صدر کا معاملہ ہوا، سینہ چاک کیا گیا، جیسے وہ دائی حلیمہ کے دور میں جب 5 برس کی عمر آپ کی لگ بھگ تھی ہوا تھا، وہ اس موقع پر بھی ہوا. آپ کو دودھ اور شراب پیش کیے گئے، آپ نے دودھ کو پسند فرمایا. جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو فطرت کی راہ بتائی، بالفرض اگر شراب پسند کی گئی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. آپ کو جنت کی نہریں اور کچھ نعمتیں بھی دکھائی گئیں، اور جہنم کے عذابوں کی کیفیات کا نظارہ کرایا گیا. آپ نے دیکھا مالک جہنم کے داروغے کا نام ہے، قرآن میں بھی ذکر آتا ہے، وہ نہ ہنستا ہے نہ اس کے چہرے پر کوئی خوشی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں، ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے ہیں، جو ان کے جسم سے، جس مقام سے گندگی خارج ہوتی ہے وہاں سے نکل جاتے ہیں. اور یہی وہ بیان قرآن کا سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں، جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں. یہ یتیموں کا مال کھانے والوں کا انجام دکھایا گیا. آج ہمارے معاشرے میں اگر ایک کا انتقال ہوتا ہے، مسٹر اے مثال کے طور پر، تو اس کا بھائی بھی، یعنی بچوں کا چچا، بچیوں کا چچا، وہ بڑے آرام سے بھتیجوں اور بھتیجیوں کی جائیداد ہڑپ کر جاتا ہے. اور ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم عمرہ کر لیں گے، حج کر لیں گے تو سارا بلیک وائٹ ہو جائے گا. ظلم ہے یہ، کوئی بلیک وائٹ نہیں ہوتا. ظلمن کھانے والوں کا انجام دکھایا گیا یتیموں کا مال جو کھاتے ہیں، کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہوں گے، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے ہوں گے، جو ان کے بدن سے ایسے پھر نکلتے بھی جا رہے ہیں کہ جس طرح گندگی بدن سے خارج ہوتی ہے. آپ نے سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے. آپ نے دیکھا کہ جب آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے. آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ قرآن میں سورۃ المؤمن میں بیان آتا ہے، اور یہ آج بھی پیش کیا جا رہا ہے، جس سے استشہاد یہ ہوتا ہے، جس سے اخذ یہ ہوتی ہے بات کہ عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے، عذاب برزخ قرآن سے بھی ثابت ہے. کیونکہ عذاب آل فرعون کو عذاب آج بھی دیا جا رہا ہے، سورۃ المؤمن میں اس کی تفصیل بیان ہوتی. زنا کرنے والوں کو دکھایا گیا کہ ان کے سامنے تازہ فربا گوشت تھا، اور ساتھ بھی کچھ ہیچڑے سڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے پڑے تھے. یہ زنا کرنے والوں کو سزا کیا مل رہی تھی؟ کہ تازہ فربا گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا ہیچڑوں پر مبنی گوشت کھا رہے ہیں. نکاح کا بندھن پاکیزہ بندھن ہے، جس سے معاشرہ اور گھرانے استحکام کا شکار ہوتے ہیں. زنا معاشرے کو سنڈاس بناتا ہے، بقول ڈاکٹر صاحب کے، گندگی کا پیش خیمہ بنا دیتا ہے، گندہ ہی بنا دیتا ہے. یہ زنا کرنے والے گندے ہی ہوتے ہیں، گندگی کو ہی پسند کرتے ہیں، تو وہاں بھی ان کو گندا گوشت کھانے کو دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ دکھایا گیا کہ جن کا ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا تھا، تو آپ نے ان کو بتایا کہ تمہارا فلاں فلاں اونٹ بھاگ گیا ہے. آپ نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا. اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ نے اسی طرح برتن کو ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات اگلی صبح آپ کے دعوے کی صداقت کی دلیل ثابت ہوئی. اور یہ سب کچھ رات کے قلیل سے حصے میں ہوا. بعض روایات میں آتا ہے کہ کنڈی ہل رہی تھی اور بستر گرم ہی تھا. آج کے دور میں ہم ذرا سائنس کو جاننے والے ہو گئے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہاں ایسا پوسیبل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لائٹ کی رفتار 186,000 میل فی سیکنڈ ہے، اگر ہماری رفتار لائٹ کی رفتار سے، روشنی کی رفتار سے بڑھ جائے تو ٹائم فیکٹر کیا ہو جائے گا؟ زیرو ہو جائے گا۔ اس سے آگے کی باتیں بھی آ گئیں، کنورژن اینڈ ری کنورژن آف انرجی والی بات، تو ہم ذرا اطمینان کرتے کہ ہاں ہاں ایسا ہوا ہوگا، رات کے قلیل حصے میں اللہ لے گیا ہوگا۔ مگر ابو بکر صدیق کا ایمان کیسا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صبح لوگوں کو یہ بات ہاتھ آ گئی، دوڑے دوڑے ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے، اوہو ابو بکر تم اس بات کو مانو گے؟ ایک آدمی رات ہی رات میں جو ہے وہ بیت المقدس چلا جائے، ساتو آسمان کی سیر بھی کر لے، ایسا ممکن ہے؟ کہنے لگے بالکل ممکن نہیں۔ کہا محمد تو ایسے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا ہو؟ بولا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ہو سکتا ہے، تم سوچو نہیں ہو سکتا، میں سوچو نہیں ہو سکتا، مگر محمد نے کہا تو بالکل ہو سکتا ہے، بالکل صحیح کہا انہوں نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایمان صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان اور اس کے نتیجے میں آنے والے تقاضے، ان کے لیے کوئی سائنٹیفک اور فزیکل اور لاجیکل بنیاد نہیں ہمارے پاس۔ وہ بات کی بات ہے کہ مان لینے کے بعد سمجھنے کے لیے، حکمت معلوم کرنے کے لیے کچھ چیز ہم اختیار کر لیں، وہ بات کی بات ہے۔ ماننے کا انحصار سائنٹیفک پروفس پر نہیں ہے، لاجیکل ریزننگ پر نہیں ہے، ماننے کا انحصار اس بات پر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہم مانیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر صبح لوگوں نے بات کی تو آپ نے کہا جاؤ فلاں قافلے والے آئے، پوچھو ان کا اونٹ بھاگ گیا تھا کہ نہیں، ان کے فلاں فلاں برتن میں ڈھکن ایسے رکھا تھا کہ نہیں، اس طرح ہوا۔ اچھا جی بیت المقدس کے متعلق بتائیے، کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے، اللہ نے پورا نقشہ آپ کے سامنے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کے بتا دیا اتنے کھڑکیاں، اتنے دروازے۔ یوں آپ کی صداقت بھی لوگوں کے سامنے واضح ہوئی، مگر جنہوں نے ماننا نہیں تھا ان کا کفر وہیں ان کو روکے رہا اور وہ اس بات پر اڑے ہی رہے۔ یہ واقعہ معراج کی طرف مختصراً اشارہ، اور اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے جو کہ 15ویں پارے کے بالکل آغاز میں ہے۔ سورت کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی آئے گا۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں شروع میں بھی اور اختتام پر بھی یہود کے حوالے سے ذکر آتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہی میں وہ دعا سکھائی گئی کہ جس میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ نکال، سچائی کے ساتھ داخل کر۔ تو گویا اب کیونکہ آپ تشریف لے جائیں گے مدینہ طیبہ، اور وہاں سابقہ پیش آئے گا یہود سے جن کے تین قبائل وہاں آباد ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل عطا کر دی گئی۔ اسی سورہ بنی اسرائیل میں جو تیسرا اور چوتھا رکوع بہت معروف ہے، ہماری نشستوں میں ان کے دروس ہوتے رہے، منتخب نصاب میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں کو بیان کیا، ہمارا جو ایک سالہ کورس ہوتا ہے اس میں بھی ہم پڑھاتے ہیں۔ وہ جو تیسرا چوتھا رکوع ہے بنی سورہ بنی اسرائیل کا، اس میں معاشرتی سطح پر، سوشل لیول پر ہدایات عطا کی گئیں۔ اب کیونکہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے آپ، ایک معاشرہ وہاں پر قائم ہوگا، اس معاشرے کے لیے کیا رہنمائی ہے، کیا سوشل ویلیوز ہیں جن کو پروموٹ ہونا چاہیے، کیا سوشل ایولز ہیں جن کو مٹانا چاہیے، دبانا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، یہ سب کچھ بھی سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا۔ اور اسی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز ایک آیت میں یہ فرما دیا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا، پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا۔ باقی سب واقعات مدنی دور کے حوالے سے ہیں، بنی اسرائیل کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، ہجرت کے اشارے کے حوالے سے ہیں، وہ سب بھی سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئے۔ گویا یہ معراج کا واقعہ ایک اشارہ تھا کہ حد ہو گئی طائف کی گلیوں میں آپ کو دبانے کی، اب آسمانوں والے نے، کائنات کے رب نے آپ کی بلندیوں کا فیصلہ فرما کر یہ انتہا آپ کو بلندی کی عطا فرما دی۔ اب اسباب ظاہر اور عالم ظاہر میں بھی آپ کو عروج اللہ کی طرف سے عطا ہوگا۔ یہ واقعہ معراج میں گویا آئندہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری، تسلی اور اشارہ بھی عطا کر دیا گیا۔ چنانچہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سن 11 نبوی کا ذکر پہلے آ چکا، 6 افراد آئے تھے خزرج کے ایمان لے آئے تھے، اب 12 نبوی کا بیان ہے، یعنی نبوت کے آغاز سے ظہور نبوت اور آغاز وحی کے 12ویں سال کے حج کا بیان ہے۔ اب 12 افراد آئے ہیں، ان 12 میں 5 پچھلے سال والے ہیں اور 7 افراد نئے بھی اس مرتبہ آئے ہیں مختلف قبائل سے. یہ 12 افراد ہیں جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لی. اقبا, بیعت اقبا اسے کہتے ہیں. اقبا کہتے ہیں گھاٹی کو, یہ پہاڑیوں میں حصہ ذرا ہٹ کے حصہ, اقبا گھاٹی کو کہتے ہیں. یہاں آپ نے بیعت لی ہے اور اس کو بیعت اقبا اولا کہتے ہیں. پہلی بیعت اقبا, یہ سن 12 نبوی کی بات ہو رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی اس کے الفاظ کا مبیش بخاری کی روایت کے مطابق یہ ہیں, آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے, چوری نہ کرو گے, زنا نہ کرو گے, اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے, بہتان نہ لاؤ گے, بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے. جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے, اور جو ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے پھر اسے دنیا میں اس کی سزا دے دی جائے گی, تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی. اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا, تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, چاہے تو سزا دے گا چاہے گا تو معاف کر دے گا. یہ بیعت, پہلی بیعت اقبا جس میں 12 افراد ہیں, انہوں نے بیعت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. بات ساتھی آپ میں سے جان گئے ہوں گے اس بیعت کے جو ابتدائی الفاظ ہیں یہ قرآن میں بھی موجود ہیں, سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں, مگر قرآن میں وہ خواتین کی بیعت کے طور پر بیان ہوئے. قرآن حکیم میں وہ خواتین کی بیعت کے طور پر بیان ہوئے. مردوں سے اور کیا بیعت آپ نے لی وہ ذکر آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ تعالی, مگر یہ اصولی بنیادی بیعت تھی فرما برداری کرنے کی اور نافرمانی سے بچنے کی. اس کے بعد ان کی درخواست پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ایک سفیر روانہ فرمایا مدینہ طیبہ کی طرف, اور یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان کو اللہ کے رسول نے قرآن سکھانے کے لیے مدینہ منورہ روانہ, تفصیلی واقعات ان کے نقل کیے گئے اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے اس وقت, مگر غور کیجئے کیا ایک پروفیشن ہونا چاہیے جہاں انسان ایکسل کرے, اپنے آپ کو کھپانے کی کوشش کرے. وہ ایک مسلمان نوجوان کے لیے اگر کوئی ہستی آئیڈیل ہے تو مصعب بن عمیر کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک بڑے مالدار گھرانے کے فرزند تھے, شہزادوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے, شام اور دیگر علاقوں سے بڑے مہنگے لباس ان کے بن کر آتے تھے, خوشبو ایسی لگاتے کہ نکلتے گھر سے سب کو معلوم ہو جاتا کہ مصعب کا یہاں سے گزر ہوا. مگر جب ایمان لائے تو مشکلات آئیں, گھر سے بائیکاٹ ہوا, گھر والوں نے نکالا اور بالکل برہنہ کر کے گھر سے نکالا گیا. یہ ہے راہ حق میں یہ کچھ بیتی مصعب بن عمیر پر رضی اللہ عنہ. مگر آج کیا ہے, اللہ کے رسول کے پہلے سفیر جو مدینے والوں کی درخواست پر بھیجے جا رہے ہیں, خود ابھی نہیں گیا, وہاں سے درخواست آئی آپ نے ان کو بھیجا. اللہ کے رسول کے پہلے سفیر, پہلے نمائندے, پہلے مبلغ قرآن جو مدینہ طیبہ سے باہر جا کر اب کام کریں گے, وہ اعزاز حضرت مصعب بن عمیر کو حاصل ہوا رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس حدیث کی گویا یہ کامل تصویر ہے کسی درجے میں, اسی کے کامل ترین تصویر تو خود اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مگر یہ بھی ایک کامل درجے میں تصویر ہے اس حدیث کی جو بخاری میں ہے, بہت مشہور حدیث ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. اللہ یہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ابھی آگے چل کر پڑھیں گے کہ اگلے سال کتنے سارے لوگ ہیں جو ایمان قبول کر کے بیعت کرنے کے لیے آئیں گے. چنانچہ مختصراً یہ کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور ساتھ ان کو ملے اسعد بن زرارہ, انہی کے گھر پر ہی مقیم رہتے, اسلام کی تبلیغ کرتے رہے, یہاں تک کہ انصار کے گھرانے کا کوئی گھر نہ بچا سوائے چند ایک کے کہ جن میں کوئی نہ کچھ نہ کچھ مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکے ہوں. یہ وہ ہے سلسلہ کے جو قرآن کی دعوت اور تبلیغ انہوں نے کی ہے, اور اگلے سال کے حج میں یہ چند افراد کو لے کر آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. اگلا سال سن 13 نبوی, پھر موسم حج کا معاملہ, 70 سے زیادہ افراد یہاں پر آئے ہیں اور ایمان قبول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر. اب ان لوگوں کا ارادہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا. رات کا وقت طے ہوا, جب تہائی رات گزر گئی تو یہ اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلے اور طے شدہ پروگرام کے مطابق طے شدہ مقام پر پہنچے. یہاں ان کی تعداد کم و بیش 75 تھی. کم و بیش 73 مرد اور 2 خواتین تھیں کہ جو اس محفل میں اس نشست میں موجود تھیں. یہ سب لوگ گھاٹی میں جمع ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کرنے لگے. یہاں تک کہ آپ تشریف لائے, رات کے آخری حصے میں گویا, اور آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ابھی آپ کے ساتھ ہیں. مگر ذہن میں رکھیے گا, ابھی حضرت عباس ایمان نہیں لائے, وہ بعد کا دور ہے, ابھی ایمان نہیں لائے, مگر بھتیجا ہے, بھتیجے کی محبت ہے, اس کی حفاظت بھی پیش نظر ہے, اس لیے وہ خود تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آتے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا, حضرت عباس نے, چچا ہے ابھی ایمان نہیں لائے, مگر کیا کہہ رہے ہیں, خزرج کے لوگوں, عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے ہیں کیونکہ یہ بڑا قبیلہ تھا, تو ان سب کو پکارا کہ ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے, ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہماری جیسی رائے رکھتے ہیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے, وہ کہ میں ابھی انہی کے دین پر ہوں مگر ہم نے ان کو محفوظ رکھا ہے ان لوگوں سے, وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں, مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں, لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرح بلا رہے اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تب تو ٹھیک ہے, تم نے جو ذمہ داری اٹھائی اسے تم جانو, لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو, کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں, تو سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لو, لے جانا ہے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ لے کر جاؤ, ورنہ یہ ہمارے یہاں ہی ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیے, اس موقع پر بیعت ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت اس بات پر ہوگی کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے, تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے, بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے, اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے. یہ وہ بیعت کے معروف الفاظ ہیں جو مردوں سے آپ نے بیعت لی, یہ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں یہ الفاظ عام طور پر معروف ہیں, چستی اور سستی ہر حال میں ماننا اور تنگی اور خوشحالی ہر حال میں خرچ کرنا, بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا, اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہونا اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہ کرنا. مزید آپ نے فرمایا اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے, یہ کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے. عباس ان میں سے صحابہ کھڑے ہوئے, ایک کعب ہے رضی اللہ عنہ اور دیگر اور صحابہ, کہنے لگے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے, ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں, لہذا اے اللہ کے رسول آپ ہم سے بیعت لیجئے, ہم اللہ کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے اور ہماری یہی رسم اور ریت ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. یہ سن کر اللہ کے رسول خوش ہوئے کہ فرمایا کہ نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے, میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں, جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا, جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا. اب یہ الفاظ اس کے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ان لوگوں کی دلجوئی آپ نے کی کہ میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں. یہ باتیں مکمل ہوئی, بیعت کا معاملہ مکمل ہوا, تو پھر ان میں سے ایک صاحب وہ بھی حضرت عباس ہیں وہ کھڑے ہوئے, عباس بن عبادہ, اور انہوں نے اس بیعت کے خطرناک ہونے کے حوالے سے ان کو پھر یاد دہانی کرائی, تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لوگوں نے کہا جی ہاں, انہوں نے کہا عباس بن عبادہ تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو, اگر تمہارے خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو, کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی, اور اگر تمہارے خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے تو پھر بے شک تم انہیں لے لو اور لے جاؤ, کیونکہ یہ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی. سب نے کہا کہ ہم اپنے مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں. ہاں اے اللہ کے رسول, ہم نے یہ حق پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت. لوگوں نے عرض کی کہ اپنا ہاتھ پھیلائیے, آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کر لی. یہ بیت عقبہ ثانی حج سن 13 نبوی کا معاملہ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر کی. کیوں؟ یہ تمام افراد جو مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے باہر ہیں، جو تو صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں، وہ براہ راست آپ کے سامنے، آپ کے انڈر میں، براہ راست آپ کے سامنے، وہاں تو کوئی ایسے نظم کی ضرورت نہیں. جو رسول کو نہ مانے وہ ایمان والا نہیں، جو رسول کو حکم نہ مانے وہ ایمان والا نہیں. مسئلہ وہاں پیش آ رہا ہے کہ جب یہ دعوت ماننے والے، قبول کرنے والے اس علاقے سے باہر ہیں کہ جہاں آپ بنفس نفیس موجود نہیں، اب نظم قائم ہوا، 12 نقیب آپ نے مقرر کی. نقیب کی جمع نقبا ہوتی ہے، ذمہ دار. ان 72 کے اوپر گویا کہ 12 نقیب آپ نے مقرر کی، ہر 6 کا ایک کہہ لیجئے کہ ہم جیسے تنظیم اپنی کہتے ہیں اسرہ بنا دیا گیا، ایک چھوٹا سا گھرانہ بنا دیا گیا، ہر 6 کے اوپر یہ ایک کو نقیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. 9 خزرج سے، کیونکہ وہ بڑا قبیلہ تھا، اور 3 اوس سے مقرر کیے گئے. گویا اب ان نقبا، یعنی ہر جو ذمہ دار ہے اس کی بات ماننا ویسے ہی ضروری ہے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا. کیوں؟ ان کو مقرر کس نے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی اب کسی بھی دینی اجتماعیت کا معاملہ ہوگا کہ وہاں کا جو امیر ہے، ظاہر بات ہے کہ ہر وقت وہ موجود رہ نہیں سکتا. اس تناظر میں جو ہے اس امیر نے کسی کو ذمہ دار مقرر کیا، تو جن لوگوں پر اس کو ذمہ دار مقرر کیا گیا، اب ان لوگوں کے لیے اس ذمہ دار کی بات ماننا ویسے ہی بالکل برابر اور ضروری ہے جیسے مین جو امیر ہے جس کے حال پر بیعت کی اس کی بات کو ماننا. یہ 12 نقبہ مقرر ہوئے. اب یہ حضرات واپس جائیں گے مدینہ طیبہ، مگر نظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا. یہ بیعت ہو گئی. اس کے بعد شیطان وہاں پہ موجود تھا، وہ کیسے چپ بیٹھا رہے گا؟ اس نے اس واقعے کو عام کرنے کی کوشش کی. آپ کے علم ہے کہ شیطان انسانی شکل میں بھی آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک کوشش کے حوالے سے جو منصوبہ دار الندوہ جو ان کی پارلیمنٹ تھی وہاں بنایا گیا، وہاں بھی شیطان انسانی شکل میں موجود تھا. وقت ہوا تو آج اس کا مطالعہ کر سکیں گے انشاءاللہ. اس موقع پر بھی شیطان نے چاہا کہ اس بات کو منکشف کر دے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہونے لگا ہوں. ادھر یہ حضرات واپس آ گئے اپنے اپنے ڈیروں میں، اور مکے والے یثرب کے لوگوں کے پاس پہنچے. یعنی کہ یثرب پرانا نام ہے مدینہ منورہ کا، اور یثرب کے لوگوں سے کہا کہ تم نے کیا ہمارے بغاوت پھیلانا شروع کر دی. اب ظاہری بات ہے کہ سارے لوگ تھوڑے یثرب کے ابھی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، وہ تو چند لوگ تھے جن کا ذکر آ گیا، اور وہ بھی چوری چھپے رات کی تنہائی میں آخری حصے میں گئے تھے. اب یثرب والوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے، بات آئی گئی ہو گئی، مشرکین بھی چپ رہے، مگر یہ حضرات اس کے بعد پھر وہاں سے نکل گئے. ان کا پیچھا کرنے کی کوشش ان حضرات کی، مشرکین مکہ کی، ناکام ہوئی. یہ ہے بیت عقبہ ثانی، یا اسے بیت عقبہ کبرا بڑی کو کہتے ہیں، بڑی بیت کہ جس میں 75 لوگ تشریف لائے. اور غور فرمائیے گا کہ ایک سال کی محنت ہوتی رہی کس کی؟ سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اپنی وہ محنت ایک سال کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں انہوں نے پیش کر دی. مگر یہاں توجہ سے ایک بات سنیے گا، بہت توجہ سے. عام طور پر چاہے دینی جماعت کے کارکن ہوں، منتظمین ہوں، مدرس خود کیوں نہ ہو، امیر جماعت خود کیوں نہ ہو، انسانی بشری تقاضوں کے تحت یہ بات آ ہی جاتی ہے کہ صاحب ہماری تعداد نہیں بڑھ رہی، پروگرام میں لوگ بہت کم آ رہے ہیں، ہے نا، آتا ہے نا ذہن. اور ادھر دیکھیں جناب اتنی تعداد بڑھ گئی، اتنے لوگ آنا شروع ہو گئے، اتنی کامیابی ان کو ملنا شروع ہو گئی. اگر صرف معیار یہ ٹھہرا کہ تعداد بڑھ جائے تو بہت عجیب بات ہو جائے گی. کتنے افراد آ گئے مصعب بن عمیر کی محنت کے بعد ایک سال میں؟ 75 افراد. اور اللہ کے رسول کی محنت کے نتیجے میں 125 سے زیادہ نہیں ہے مکہ مکرمہ میں، 13 برس. کچھ کہہ سکتے ہیں ہم کیا مصعب بن عمیر بڑھ گئے اللہ کے رسول سے؟ استغفر اللہ. اچھا یہ تو امت، یہ تو صحابی اور رسول کا معاملہ ہے. استغفر اللہ، مسلمہ ابن کذاب پر لاکھوں لوگ ایمان لے آئے تھے، جھوٹی نبوت تھی اس کی. نام سنا ہے نا آپ نے، مسلمہ ابن کذاب جو ہے جھوٹی نبوت کا دعوے دار، لاکھوں لوگ ایمان لے آئے تھے اس پر، جن کی بیعت کنی کرنے کے لیے قلعہ کما کرنے کے لیے جنگ کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. معیار یہ نہ بنے, ہاں دین کا کام کرنے والے, دین کی محنت کرنے والے, دین کی جد و جہد کرنے والے اپنی کوتاہیوں کا جائزہ ضرور لیں, اپنی کمی کوتاہی کا جائزہ ضرور لیں. یہ بہانہ نہ بن جائے کہ صاحب کیونکہ تعداد مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے جیسے ہلکے پھلکے چل کر, نہ یہ بہانہ نہ بن جائے, مگر یہ مقصود بھی نہ بن جائے کہ تعداد بہت ہو گئی ماشاء اللہ بڑے کامیاب ہو گئے. نہ اپنی سی محنت جاری رکھیں, محنت میں کمی نہ ہو, محنت میں کوتاہی نہ ہو, اس میں ہم سست نہ پڑ جائیں, باقی نتیجے اللہ کے ہاتھ میں. ایک سال میں 75 آ رہے اور 13 سال میں 125 بھی نہیں بن رہے, تو معاذ اللہ کبھی کمپیرزن نہیں ہو سکتا, کبھی موازنہ نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ کی اپنی باتیں, اللہ کے رسول کہاں تشریف لے گئے تھے, واقعہ طائف ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے مہینے, آپ گئے ہیں طائف کی طرف صحیح, اور ایک دن میں کیا کچھ ہو گیا ہم سب کو معلوم, اور اللہ نے کھڑکی کہاں کی کھولی, مدینہ طیبہ کی کھول دی, خود چل کر آ رہے لوگ, 6 آ گئے, 12 آ گئے, 75 آ گئے, اللہ کی مشیت. تو ہم اپنا کام جاری رکھیں, کس موقع پر اللہ کہاں سے رہنمائی دے دے, کس موقع پر اللہ تعالیٰ کہاں سے کھڑکی کھول دے, کس موقع پر اللہ کی نصرت کہاں سے آ جائے ہمیں نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے, کھڑکی کھل رہی ہے مدینہ طیبہ سے, ہم اپنا کام جاری رکھیں, ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے, اللہ کی اپنی کچھ تدبیر ہو, ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں, اللہ حقیقت کو جانتا ہے. اپنی محنت اپنی سی کوشش جاری رہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جذبہ یہ توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے, ایک دو منٹ کا صرف وقفہ کر لیتے ہیں, اس کو دوبارہ جاری رکھیں انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیں, بسم اللہ وبلہ آخرہ. یہ سن 13 نبوی کی بات ہو گئی, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دیں. چنانچہ ہراول دستے اول لوگ جانا شروع ہوئے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف, مگر یہ معاملات اتنے آسان نہیں تھے. بیت عقبا ثانی جب ہو گئی, 75 افراد بیعت کر کے چلے گئے تو کھلبلی مچ گئی نا مشرکین مکہ میں, تو اب یہ ہجرت کا معاملہ بڑا ہی دشوار تھا. ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کیسی کیسی مشکلات پیش آئی ہیں. اول جانے والوں میں سب سے پہلے جو مہاجر ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے بیت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی بعض روایات کے مطابق, یہ تو بہت جلد چلے گئے ہیں. مگر کیا معاملہ پیش آیا, ان کے سسرال والوں نے ان کی بیوی کو چھین لیا اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اور چھینا جھپٹی کی بات ہوئی, سختی کی بات ہوئی, تو اس بچے کا ہاتھ بھی اتر گیا, اتنی زور سے کھینچا گیا. بارہ بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کر ان کو جانا پڑا, تنہا انہوں نے سفر طے کیا. اور ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حال یہ رہا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح جو ہے وہ ابتح کے علاقے میں پہنچتی اور شام تک وہاں پر روتی رہتی, یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور پھر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آیا تو ان کو جانے دیا, اور ان کا بیٹا بھی ان کے حوالے کیا گیا جو کہ ددیال کے لوگوں نے روک لیا تھا, یعنی بچے کے دادا کے جو گھرانے کے لوگ تھے انہوں نے روک لیا تھا, بچے ان کے حوالے کیا گیا. اور 500 کلومیٹر کا سفر ان خاتون نے اپنے بچے سمیت اکیلے طے کیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف. جب قبا تک پہنچی تو جان میں جان آئی, بتا دیا گیا ان کو کہ یہاں کچھ صاحب مل گئے تھے عثمان بن ابی طلحہ, کہ یہاں اس بستی میں تمہیں تمہارا شوہر مل جائے گا, اور بہرحال وہ اپنے شوہر سے جا ملے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے, جب یہ ہجرت کرنے لگے تو قریش نے ان کو گھیر لیا اور روک لیا کہ تو تم یہاں آئے تھے, رومی تھے, روم سے آئے تھے, تم یہاں آئے تھے تو بالکل تمہارے پاس مال و اسباب نہیں تھا, اس علاقے میں تم نے سب کچھ یہ مال کمایا ہے, یہ مال چھوڑو گے تو تمہیں جانے دیں گے ورنہ تمہیں جانے نہیں دیں گے. اس سارا مال انہوں نے چھوڑ دیا, تب ان کی جا بخشی ان کو جانے دیا گیا. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے بڑا ہی فائدہ اٹھایا, بڑے نفع کی تجارت کی. ایسے اکا دکا یوں کہیے انفرادی واقعات کئی ایک پیش آئے ہیں بالکل ابتدائی دور کے اعتبار سے, کہ جہاں ان صحابہ کرام کو اتنی مشکلات سے گزرنا پڑا ہے, مگر اللہ کے رسول کے لیے بھی اجازت نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے, اور اس زمن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کر رکھی تھی, 2 انتہائی فربا اونٹنیاں ان کو انہوں نے تیار کی تھی, خوب چارہ کھلاتے تھے تاکہ جب اجازت ملے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہجرت کے لیے روانہ ہو جائیں. یہ تو اول حضرات جو ہجرت کے لیے تشریف لے گئے ان کا بیان ہوا. اس کے بعد مشرکین مکہ نے ایک انتہائی خطرناک سازش کا ارادہ کیا. انہوں نے دیکھا کہ اب یہ دعوت تو نہ صرف یہ کہ رک نہیں رہی بلکہ اس کی جڑیں اور علاقوں میں جا کے قائم ہو رہی ہیں, اور اگر سارے عرب یہ دعوت پھیل گئی تو ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی, کیونکہ مکہ مکرمہ سب کے نزدیک عظیم تھا اور یہاں بت رکھے ہوئے تھے 360, تو سارے لوگ ان کی قدر کرتے تھے. مگر اگر اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل جائے تو ہماری جو چودراہٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, ہمارے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. چنانچہ یہ پھر دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھے, اور ان کی پارلیمنٹ کا نام ہے دار الندوہ, اس کا ذکر بالکل شروع میں آیا تھا. وہاں بیٹھ کر مشورے ہوتے تھے اور مشوروں کے بعد فیصلے کیے جاتے تھے. یہ ایک اجتماع تھا ان کا جس میں ان کے بڑے بڑے سردار ابو جہل بھی ہے, اور اسی طرح جبید مطعم بھی ہے, شیبہ ابو البختری, یہ بڑے بڑے لوگ یہاں پر موجود تھے. مگر اسی موقع پر شیطان بھی موجود تھا, ابلیس بھی موجود تھا, ایک بوڑھے کی صورت میں عبا پہنے ہوئے, اور راستے پر اس کو کسی نے روکا تو لوگوں نے کہا کہ یہ شیخ کون ہے. شیخ عربی میں بڑے کو بوڑھے کو بھی کہتے ہیں. تو ابلیس نے کہا کہ یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے, آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے, باتیں سننا چاہتا اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے. لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے. چنانچہ یہ ابلیس ان کے ساتھ اندر داخل ہوا. اب یہاں پر قرارداد پیش ہو رہی ہے, کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں, پھر ہمیں کوئی واسطہ نہیں رہے گا کہ کہاں جاتے اور کیا کرتے ہیں. اس پر یہ شیخ نجدی, یہ بوڑھا شیخ جو کہ ابلیس دراصل انسانی شکل میں, اس نے کہا کہ نہیں, اللہ کی قسم یہ مناسب بات نہیں. تم دیکھتے نہیں کہ شخص کی بات کتنی عمدہ اور اس کے بول کتنے میٹھے, یہ جو کچھ پیش کرتا ہے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے. اگر تم نے ایسا اطمینان کر لیا اور کسی اور علاقے میں جانے دیا تو وہاں کے لوگوں کو یہ اپنا ہمنوا بنا کر تمہارے خلاف اقدام کرے گا, تو یہ تجویز تو بیکار ہے. کسی نے کہا کہ ان کو لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو اور موت کا انتظام کرو اور انتظار کرو ان کی. اس نے پھر کہا نہیں نہیں, یہ بھی مناسب نہیں, اگر تم نے قید کر دیا اور دروازے بند بھی کر دیے تو ان کے ساتھ ہی آ کر چھڑا لیں گے اور لے کر چلے جائیں گے, تو یہ تجویز بھی صحیح نہیں. اب اس پر سب سے بڑا جو مجرم تھا پھر ابو جہل, اس نے کہا کہ اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ اس پر پہنچ ہی نہیں پا رہے. اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر ہر قبیلے سے ایک مضبوط اور صاحب نسب اور باقاعدہ, یعنی خوبصورت بھی اور جوان, بہادر قسم کا جوان منتخب کر لیں, پھر ہر ایک کو تیز تلوار دیں, اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور یک بارگی تلوار مار کر قتل کر دیں کہ جیسے ایک ہی آدمی تلوار ماری ہو. یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی, اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے, لہذا دیت پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے. یہ دیت جو تھی وہ عربوں میں بھی تھی, اور اس دیت کو آج امریکہ بھی مانتا ہے, صحیح نا, ریمنڈ ڈیوس کو چھڑانے کے لیے. بدبخت ہیں, ملعون ہیں, ان کے کالے چہرے سامنے آ گئے, قرآن کو تمہارے ملک میں معاذ اللہ جلا دیا گیا, تمہیں شرم اور حیا نہیں آئی, تم نے طالبان افغانستان کے نفاذ شریعت کی مخالفت کی, تم پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں شریعت کی بات کرنے والے, قرآن کی بات کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہو, چن چن کے قتل اور شہید بھی کرتے ہو, اور یہاں کے جو تمہارے پٹھو ہیں ان کے ذریعے سے قید بھی کرواتے ہو, اور تمہیں اپنا ایک ایجنٹ چھڑوانا پڑا تو تمہیں یاد کیا آیا, تمہیں دیت کا قانون یاد آیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال دیت وہاں بھی تھی, شریعت اسلامی میں بھی برقرار ہے. جب اس سے یہ بات کہی تو شیطان نے کہا ہاں ہاں بات تو وہ ہے جو اس نے کہی ہے, اور اگر کوئی تجویز اور رائے حق ہو سکتی تو یہی ہو سکتی, باقی سب بیکار ہے. اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ یک بار بھی مل کر سب حملہ کریں تو ان کے خاندان کی ہم سب کی مخالفت کرنا یا ہم سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں رہے گا. یہاں رک ایک بات یاد رکھیے گا, بہت توجہ سے, بہت توجہ سے. شیطان کو حسد ہوا تھا کب؟ آدم علیہ السلام سے. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام سے جب اس نے حسد کیا کہ ان کو خلیفہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے, یہ بات اس کو ہضم نہیں ہوئی اور اس نے رب کے سامنے فیصلے کر ڈالے, یوں کہی کہ اعلان کر ڈالا اور اپنے ناپاک عزائم کا اظہار کر ڈالا, جس کو قرآن نقل کرتا ہے کہ چھوڑوں گا نہیں اللہ قیامت تک ان کو, تیرے نافرمان میں شامل کر کے چھوڑوں گا ان کو. اور یہاں کیا ہے, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, ان آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہوا تھا خصوصاً یہود کو, وہ بعد میں بات آئے گی انشاءاللہ مدنی دور میں. ٹھیک, آج اس شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ یہی یہود ہیں. پہلے نبی اور رسول سے حسد ہوا شیطان کو, آخری نبی اور رسول سے حسد ہوا یہود کو، آج سب سے بڑے آہل کار شیطان کے زمین پر یہود ہی ہیں، پھر یہ شیطان خود بھی آتا ہے. تو یاد رکھیے گا، جب ہم دینی اجتماعیتوں کے اندر ہوتے ہیں یہاں رکھنے زیادہ ہوتے ہیں، یہاں غضب ہو جانے والی بات زیادہ آتی. اسی طرح جو باطل پر ہیں ایسے ایسے ان کے پاس ایسی ایسی ٹیکنیکس وہ یوز کرتے ہیں، ایسے ایسے گیم پلانز بناتے ہیں کہ ہم لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کس کس طور پر مخالفت ہو رہی ہے، کس کس طرح سے گندگی کو برائی کو عام کیا جا رہا ہے، کس کس نام پر کیا جا رہا ہے. کہنے کو تو چھکے دکھائے انہوں نے اور چوکے دکھائے انہوں نے، مگر لڑکیوں کا ڈانس، لڑکیوں کا ناچ سب کچھ دکھائی دیا. کہنے کو تو لانس بک رہی ہیں مگر ساتھ ساتھ بے حیائی بھی عام کر دی گئی معاشرے کے اندر، ہے کہ نہیں. کہنے کو تو کرکٹ کا ایک گیم تھا مگر اربوں روپے کا جوا بھی کھلوا دیا اس قوم سے، ہے کہ نہیں. کہنے کو تو خالی کرکٹ کا کھیل ہی تھا مگر دین ایمان کا مسئلہ بنا دیا لوگوں نے، خودکشی کیا لوگوں نے. شاہد آفریدی کے علاقے میں دو تین لوگوں نے خودکشی کی ہے پاکستان کے ہارنے پر. انسان کیا بے غیرتی ہے، لوگوں نے نفلیں پڑھی ہیں کہیں گے لے پاکستان میچ جیت جائے، ہاں لوگوں نے منت کے روزے مانے پاکستان میچ جیت جائے، کن چکروں میں لگا دیا. آپ پڑھیے دی پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائنس 1897، یہود کے بڑے بڑوں کے پروٹوکولز، کس طرح دنیا کو کنٹرول کریں، کن چکروں میں لگائیں. کھیل تماشے نمبر ون پر ان میں غور کیجئے گا اس کے اوپر، ان میں لگا کر ان کو گھیرو. پاکستان کی ٹیم کے کئی میچز پچھلے کئی سالوں کے اندر، کرکٹ کی بات تو رمضان شریف میں ہو، ورلڈ کپ 92 کا ہوا تھا، قوم افطار کے لیے بیٹھے تھے وہ جا کے جناب وہ جیت رہے ہیں ورلڈ کپ کو، کن چکروں میں لگا رہے. تو کیا خیال ہے اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ نہیں ہے کسی کا؟ اور بات ذرا تلخ ہے، بڑے بڑے مووی چینلز جو ولگیرٹی اور بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹس کے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی غور کیا ہوگا آپ نے؟ ویوز تو آتے ہیں اخبارات کے اندر، بتا بھی دیتے ہیں دیکھنے والے، ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، کوئی ایڈ نہیں آتا. یہ فلمیں کہاں سے آ رہی ہیں ان کے پاس؟ یہ پیسہ کون لگا رہا ہے اور کیوں لگا رہے آخر؟ دی پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائنس، لگاؤ ان چکروں کے اندر، حقیقت سے ان کو دور کر دو. اس قوم نے کبھی چھٹی نہیں کی اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے، اس قوم نے کبھی اتنا گڑگڑانے کی کوشش نہیں کی جتنی دعاؤں کے میسیجز آئے ہمارے پاس، دعا کرا دے دعا کرا دے، کیوں کرا دے دعا؟ اور کا زخموں میں نمک چھڑک گیا نا جب بھارت جیت گیا نا ورلڈ کپ پر، اور بھگتے اس چیز کو، ان چکروں میں لگا رہا ہے. میں اس کر رہا تھا کہ نیکی سے دور کرنا، بدی پہ لگانا، نت نئے طریقے آتے ہیں، نت نئے طریقے آتے ہیں بڑے شوگر کوٹڈ انداز میں. ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ شیطان کا دماغ لگا ہوا اس کے پیچھے، شیطانی ایجنٹس ہیں لگے ہوئے اس کے پیچھے، اور آپ اور میں اپنے بلبوتے پر ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اللہ کی پناہ میں نہ آ جائیں. وہ نہیں کریں گے، یہ برائی پھیل رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے. اتنے کلیور مائنڈیڈ یہ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں دیکھیں اس بدبخت نے کس کس انداز سے، یہ تو تین باتیں اس روایت میں آ رہی اور بھی ہو سکتی ہیں، کیسے چٹکی بجانے والے جلا وطن کرو گے؟ نہیں بھائی، کام نہیں بنے گا اس سے، بیڑیوں میں سوادی پیدل اور قتل کر. بالکل صحیح، اس کو فیور کیا سے. بات تو اصل میں یہ ہے جو شیطان کا مائنڈ سیٹ. ہمیشہ آپ غور کریں گے کبھی دینی معاملات کے اندر، خیر سے روکنے کے اندر اور برائی کی دعوت دینے کے اندر اتنا کلیور مائنڈڈ ہو جاتا ہے وہ، یعنی ہے تو صحیح، لگاتا ہے اس طریقے سے آپ اور میں دنگ رہ جاتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ دے ہم اپنے معاملات میں اس شیطان کے ایلیمنٹ کو، عنصر کو تلاش کریں تاکہ اس کی چالوں سے بچ سکیں. اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود کے شر اور اس کی مخالفتوں سے. اس کے بعد یہ قرارداد پاس ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت پہنچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانے کی اجازت دے دی. چنانچہ آپ ٹھیک دوپہر کے وقت، جو کہ ایک معروف معنی میں عربوں کے ہاں آرام کا وقت ہوتا ہے جس کو ہمارے ہاں قیدولہ کہتے ہیں، ٹھیک دوپہر کے وقت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے اور وہ بڑے پریشان ہوئے کہ خلاف معمول آپ آئے. تو آپ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابوبکر صدیق فرماتے کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. تو اچھا، روانگی کی اجازت مل گئی. اللہ کے رسول فرمائے کہ ہاں. اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں اور ابوبکر صدیق انتظار میں، اور باہر آپ کے مکان کے قریش کے بڑے بڑے مجرمین، جن میں ابو جہل بھی ہے اور ابو لہب بھی ہے عقبہ بن ابی معید، نظر بن حارث، بڑے بڑے سرداران قریش موجود ہیں 11 کی تعداد میں، بلکہ ایک کا بھائی بھی تھا تو 12 کی تعداد میں. تو یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں 11 یا 12 کی تعداد میں، گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ رات کے کسی حصے میں آپ جب سو جائیں تو یک بارگی ٹوٹ پڑے اور آپ پر حملہ کر ڈالیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا. قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پر کل غلبہ رکھنے والا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی تو کچھ کیا تھا، اللہ نے کہاں کچھ پہنچایا، اسی کے تناظر میں اللہ کہتے ہیں اللہ اپنے کام پر، اپنے معاملے پر غالب ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے، فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. وہ موقع نبی یاد کیجئے جب کفار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں، نکال باہر کریں، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور اپنی چادر بھی اڑائی اور فرمایا کہ تمہیں ان لوگوں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ یہی چادر اوڑھ کر آپ سوتے تھے جو آپ نے حضرت علی کو پہنائی ہے. اور ایک روایت میں ذکر بھی آتا ہے کہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ کل صبح ان لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیں. ذرا معاملہ دیکھیں، فیئر ڈیلنگ جسے ہم کہتے ہیں، باہر دشمن کھڑے قتل کرنے کے لیے کھڑے، اور ان میں سے ہی کچھ کی اور باقی بہت سو کی امانتیں آپ کے پاس، کردار کی کیا گواہی؟ اور معاملہ کیا ہے؟ فیئر ڈیلنگ جسے کہتے ہیں، اے علی صبح ان کی امانت ان کے حوالے کر دیں. حالانکہ جنگ میں تو ہر شے حلال ہو جاتی، وہ ہنگامی صورتحال میں بھی امانت کی پاسداری، دشمنوں کی امانت کی پاسداری. ہم اپنا جائزہ لیں، عام معاملات میں چٹکی بجانے میں امانت میں خیانت. میں تنخواہ لے رہا ہوں 20,000 روپے، 10,000 روپے 9 سے 5 کی، اس کے ٹائم کو میں لگاتا ہوں میچ دیکھنے میں اور دھندے کرنے میں، کہ جائز ہے؟ میں نے کسی سے اگری کیا کہ میں یہ پرووائڈ کروں گا، یہ سیمپل دکھایا، میں کچھ اور دے دوں، کیا جائز ہے؟ میرے پاس کسی ادارے کی گاڑی ہے ادارے کے مقاصد کے لیے، میں اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کر رہا ہوں جس کی مجھے اجازت نہیں، تو کیا یہ ذاتی کام میں استعمال کرنا امانت میں خیانت ہے کہ نہیں؟ گورنمنٹ کے اداروں میں چلے جائیں اور اوپر چلے جائیں، ان سارے معاملات میں ذرا امانت تو دیکھیں. ہم چٹکی بجانے میں خیانت کرتے ہیں، اور ادھر کیا ہے، جان کے دشمن بھاگ کھڑے ہیں، مگر اے علی صبح ہوتے ان کی امانت ان کے حوالے کر دینا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ کردار اس ہنگامی موقع پر بھی ہمارے سامنے آتا ہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، مشکی کی سفید چینی اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی کی لے کر ان لوگوں کے سروں پر ڈالی، اور اللہ نے ان لوگوں کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے. اس وقت آپ یہ تلاوت کر رہے تھے سورہ یاسین کی آیت، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ہم نے لوگوں کے آگے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے. کوئی مشرک نہیں بچا کہ جس پر یہ مٹی نہ پڑی ہو، اور ان سب کی نظر مندی گویا کہ ہو گئی، اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال کر لے گیا. اللہ اللہ ہے، اسباب میں آنکھ دیکھتی ہے، مگر مسبب الاسباب دکھانا نہ چاہے تو نہیں دیکھ سکتی. جیسے آگ جلاتی ہے، مگر مسبب الاسباب اللہ اس قانون کا پابند نہیں. آگ پابند ہے جلانے کی، آپ اور میں پابند ہیں کہ جل جائیں گے عام طور پر، مگر اللہ اس قانون کا پابند نہیں ہے کہ ضرور جلائے. آگ کو اللہ نے حکم دیا ابراہیم کے لیے سلامتی بن جائے، وہ سلامتی بن گئی. پانی قانون ہے، فزیکل لا ہے، اپنے لیول کو مینٹین رکھتا ہے، برقرار رکھتا ہے اپنی سطح کو، مگر اللہ نے حکم دیا پانی کے دو حصے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے. اللہ ان اسباب کا پابند نہیں. آنکھ دیکھتی ہے، دیکھ سکتی ہے، اور اس وقت وہ تاک کر بیٹھے تھے، خوب دیکھ رہے ہوں گے، مگر جس لمحے اللہ نے نہیں چاہا ان کی آنکھوں میں مٹھی دھول پڑ گئی اور نظر بندی ان کی ہو گئی، وہ دیکھ نہ سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ پہنچے ہیں، اور وہاں سے یمن کے رخ پر آپ چلے ہیں اور غار ثور نامی پہاڑ میں پہنچے ہیں. آپ نے عام راستے سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا، جو عمومی راستہ تھا مکہ سے مدینہ کی طرف اس کے برعکس آپ نے یمن کی طرف کا رخ کیا، بعد میں آپ نے راستہ تبدیل کرنا تھا، یہ اشارتاً اس کی طرف بات ہے. آگے اور تفصیلات اس کتاب میں لکھی ہیں جس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے، وہاں سے وہ اونٹنیوں پر سوار ہو کر نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ان کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر وہ بھی قریب آتے تھے، عامر بن فحیرہ ان کو بھی بعد میں ساتھ رکھا گیا، یہ ساری تفصیلات آگے بیان کی گئی مگر اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا. غار ثور پہنچے ہیں، پہلے آپ خود داخل ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیکھا کہ کتنے سوراخ ہیں، ان کو بند کر دیا جائے تاکہ کوئی سانپ وغیرہ نکل کر ڈس نہ لے، اپنے تہبند کو پھاڑ پھاڑ کر بند کیا مگر دو سوراخ باقی بچے رہے، ان پر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں رکھ دیے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرسکی کے اندر تشریف لائیں، آپ اندر تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے. کتنی قربت ملی ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کی، ان کی آغوش میں اللہ کے رسول نے سر رکھ کے آرام فرمایا ہے. اس کے بعد کسی چیز نے ڈس لیا مگر ڈر کے مارے ہلے نہیں کہ کہیں اللہ کے رسول جاگ نہ جائیں، مگر آنسو ضبط نہ ہو سکے اور رسول اللہ کے چہرے پر ٹپک پڑے. آپ کی آنکھ کھلی، پوچھا کیا ہوا، عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا، آپ نے اس پر لعاب دہن اپنا تھوک لگایا اور تکلیف جاتی رہی. اللہ کے رسول کے خصائص میں سے بھی ہے کہ آپ نے وہ تھوک لگایا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیف جاتی رہی ہے. تین راتیں یہاں بسر کی، اس دوران آپ کے بیٹے عبداللہ یہیں آتے رہے، رات وہ گزارتے اور صبح ہونے سے پہلے چلے جاتے، اور ایسے لگتا کہ مکے ہی میں گویا انہوں نے دن بسر کیا ہو اور رات بھی. اور مکے میں اگر کوئی سازش کی آپ کے خلاف باتیں ہوتی تو آ کے اطلاع بھی دیا کرتے تھے. ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فحیرہ بکریاں چراتے، رات کا حصہ گزرتا تو بکری لے کر ان کے پاس پہنچتے، ان دو حضرات کو ان دونوں حضرات کو وہ دودھ پیش کرتے اور صبح تڑکے ہی عامر بن فحیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے. تینوں رات انہوں نے یہی کیا اور آتے جاتے وہ جو عبداللہ بن ابی بکر کے نشانات قدم ہوتے اس کو مٹا دیا کرتے تھے بکریوں کو ہانک کر. یہ سارا کچھ اسباب کے تحت ہے. اسباب کے تحت ابو بکر صدیق نے سارا جائزہ لیا، اسباب کے تحت آپ نے رمن کا رخ اختیار کیا، اسباب کے تحت یہ نشانات مٹا دیا کرتے تھے عامر بن فحیرہ بکریوں کے چلانے کے ذریعے سے. کیوں؟ اسباب اختیار کرنے کی تلقین ہمارے دین نے کی. اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اونٹ باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. اونٹ باندھنا ہمارے اختیار میں، وہ ہم کریں، اس کے بعد نتیجہ کس پر چھوڑیں؟ اللہ پر چھوڑیں. اسباب جائز کام کے لیے جائز اسباب کو اختیار کرنا یہ بالکل شریعت کا منشا اور تقاضا ہے. وہ اس موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اختیار کی. اس کے بعد کچھ واقعات ہیں. حضرت علی کو لوگوں نے پایا، ان کو گھسیٹ کر کعبے تک لے گئے، خوب ان کے ساتھ حراست کا معاملہ رکھا مگر پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. ابو بکر صدیق کے گھر یہ لوگ پہنچے، اسماء بنت ابی بکر برآمد ہوئی، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ والد صاحب کہاں ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی تھپڑ مار کر ابو جہل نے زیادتی کی، معاذ اللہ. اس کے بعد اعلان کرا دیا گیا کہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا گرا قدر انعام ملے گا. اس کے بعد لوگ تلاش کے لیے نکل گئے اور تلاش کرتے کرتے غار کے پاس پہنچے. ابو بکر صدیق نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. اے اللہ کے نبی، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کسی نے نگاہ محض نیچی بھی کر لی تو وہ ہمیں دیکھ لے گا. آپ نے فرمایا، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے متعلق جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ ہے پیغمبر کا یقین و توقع. تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے متعلق جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اور یہ خاص اللہ سبحان و تعالیٰ کا فضل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جس سے اللہ نے آپ کو مشرف فرمایا کہ تلاش کرنے والے واپس نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تلاش نہ کر سکے. اس کے بعد پھر مدینے کی طرف روانگی ہوئی. بڑی قیمتی اونٹنیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کی تھی اور افضل ترین اونٹنی پیش کی اور گزارش کی کہ آپ میری دو سواریوں میں سے ایک قبول فرمائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیمتاً لوں گا. یہ بڑا ایک نازک مسئلہ ہے. اللہ کے رسول ہر مرتبہ کوشش کرتے تھے کہ کسی کے احسان کے بار تلے نہ آئے. یہ موقع تھا ادائیگی کا، آپ نے کہا کہ نہیں، میں قیمتاً تم سے لوں گا. اللہ کے رسول کو کہا، اللہ کے رسول آپ میرے ساتھ ہی مغائرت کا معاملہ، کہا نہیں، میں قیمتاً لوں گا. تو عام طور پر آپ نے کسی کے احسان کے زیر بار آنے سے احتیاط ہی کی ہے، گو کہ انہی ابو بکر صدیق کے متعلق آپ کا بیان ہے کہ ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے چکایا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے، وہ تو اللہ ہی ہے۔ یہ تشریح اس کر رہا ہوں کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جی، اس کے بعد اب سفر جاری ہوا، عامر بن فحیرہ جو بکریاں چرا رہے تھے وہ بھی ساتھ تھے، اور ایک شخص کو رہنما بنایا گیا، سفر کیونکہ پیچیدہ تھا، ایک بالکل عام روٹین سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو عبداللہ بن اریقت کا نام بتایا گیا کہ جس نے ساحل کے راستے سے کہا کہ یہاں سے ہم چلیں۔ اس کے بعد تفصیل ہے کہ اس راستے میں کچھ اور واقعات بھی پیش آئے، مثلا کہیں ابو بکر صدیق کا یہ بڑا پیارا جملہ آتا ہے کہ وہ سواری پر بیٹھتے تو ردیف ہوتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوتے تھے، تو لوگ کبھی پوچھتے تھے بھئی یہ کون ہے آپ کے ساتھ، تو یہ فرماتے تھے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اب اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے، بالکل اللہ کے رسول ہی راستہ بتاتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے کہ یہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اسی دوران ایک خاتون کے خیمے سے آپ گزرے، ام معبد جو بعد میں ایمان لے آئی تھی، ان کے گھر آپ پہنچے اور پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کو ہے، تو کہنے لگی ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی، بکریاں بھی دو دراز ہیں، قحط کا زمانہ ہے۔ خیمے کی گوشے میں دیکھا ایک بکری ہے دبلی پتلی سی، پوچھا یہ کیسی، کہا اسے کمزوری نے پیچھے چھوڑ دیا، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی بیچاری، کہا کہ اس میں کچھ دودھ ہے، کہا کہ نہیں یہ سب سے زیادہ کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اجازت ہے کہ اسے دھو لوں، آپ نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان ضرور کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا، دعا کی، بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا، آپ نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، پورا خوب دودھ نکالا، یہاں تک کہ جھاگوں پر آیا، ام معبد کو پلایا، وہ سیر ہو چکی، ساتھیوں کو پلایا، وہ سیر ہو چکے۔ اس کے بعد اتنا ہی دودھ دوبارہ برتن میں بھر دیا گیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر آپ آگے چل پڑے۔ بعد میں کسی نے پوچھا تو کیا ہوا، کہا کہ واللہ یہ محمد کے آنے کی وجہ سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا کہ ہماری سوکھی بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا ایسے ہی معاملہ کب پیش آیا تھا، حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ، اوٹنی نے بھاگنا بلکہ گدھی نے بھاگنا شروع کر دیا اور جانوروں نے دودھ دینا شروع کر دیا، کچھ خود حلیمہ کے وجود میں اللہ نے وہ ماں کا جو دودھ ہوتا ہے اس کو جاری کر دیا، ان کے اپنے بچے کے لیے بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ حلیمہ نے بھی کہا تھا ہمارے گھر میں کون آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی آپ کے میرے گھر میں محمد آ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیم کو زندہ کر کے، ان کی سنت کو زندہ کر کے، ان کے مشن کو زندہ کر کے، آج یہ برکتیں ہم بھی اپنے گھروں میں لا سکتے ہیں، اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ راستے میں سوراقہ بن مالک ایک شخص ہے، یہ بعد میں ایمان بھی لے آئے، انہوں نے بھی سوچا کہ یہ پہاڑی علاقوں، معاف کیجئے کہ صحرائی علاقوں کے بڑے ماہر تھے، انعام کے چکر میں یہ بھی پیچھے نکل پڑے، مگر ہر مرتبہ کیا ہوا، جب یہ قریب پہنچے تو ان کا گھوڑا مٹی میں دھس جاتا تھا، تین مرتبہ کوشش کی مگر تینوں مرتبہ دھس گیا، یہ سمجھ گئے کوئی اور ہی معاملہ ہے، اللہ کے رسول سے امان چاہی، اللہ کے رسول نے امان بھی عطا کی اور آئندہ اسلام کے غلبے کی ان کو دعوت بھی دی، اور سیدنا عمر فاروق کے دور میں ایران کی فتح بھی ہوئی اور سوراقہ کو کنگن بالفعل پہنائے گئے، جس کی بشارت اللہ کے رسول نے سوراقہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی، بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ پھر راستے میں یہ معاملہ بھی پیش آیا، سوراقہ جب وہ کر رہے تھے، تعاقب کر رہے تھے، پھر ابو بکر صدیق کو تھوڑا خوف ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ چند واقعات ہیں جو سفر ہجرت کے دوران پیش آئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبا کے علاقے میں پہنچے، مشہور ہے جہاں مسجد قبا بھی آپ نے تعمیر فرمائی، یہ اب ہم کہیں گے نبوت سے بعد آگے جا رہی ہے سن ہجری کی طرف، اب یہ پہلی ہجری ہو جائے گی، جس کا تعین تو بعد میں ہوا عمر فاروق کے دور میں رضی اللہ عنہ، اب یہ سن ہجری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پہلی ہجرت کا، ہجرت کا پہلا ہی سال ہے۔ قبا میں آپ پہنچے ہیں، لوگ بڑے دنوں سے انتظار میں تھے، کسی یہودی نے دیکھا اور اس نے آ کے اعلان کیا کہ لوگوں جس کا تمہارا وہ نصیب آ گیا جس کا تم انتظار کر رہے تھے، سارے لوگ ہتھیاروں کی طرف دوڑے اور ہتھیار سجا کر استقبال کے لیے امنٹ آئے۔ اس وقت اللہ کے رسول پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ آیت نازل ہو رہی تھی، فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ آپ کا مولا ہے اور جبرائیل اور صالح ایمان والے وہ بھی آپ کے پشپناہ ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے بھی آپ کے پشپناہی کرنے والے ہیں. اچھا، یہاں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے قیام فرمایا. بعض کا کہنا ہے کہ سعد بن خیسمہ کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور بعض نے کلثوم بن حدم کا نام بیان کیا. اب یہ تاریخی روایات میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. 3 دن کے بعد حضرت علی بھی تشریف لے آئے اور جو امانتیں تھیں وہ واپس کر کے آئے، اور پیدل مدینہ پہنچے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی. اب ایک چھوٹا سا جملہ ہے، پیدل اللہ کا ایک بندہ امانت کا حق ادا کر کے اللہ کے رسول سے آ کر ملا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر یہ قیام انہوں نے کیا قبا. آپ نے قبا میں 4 دن لگائے، اور بعض کا خیال ہے کہ 10 سے زیادہ دن آپ نے قیام فرمایا، مختلف اس میں روایات ہیں. تاہم آپ نے یہاں پہلی مسجد قائم فرمائی جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ نے مدینہ کا رخ کیا تو بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے، جمعے کا وقت آ گیا. آپ نے بطن وادی میں اس مقام میں جمعہ پڑھایا جہاں مسجد ہے، کل 100 کے قریب تعداد وہاں پر لوگوں کی موجود تھی. یہ بہت قیمتی ہے. قبا میں پہنچے، مسجد تعمیر کی، راہ میں بنو سالم بن عوف کی آبادی ہے، جمعے کا نظام قائم ہوا، اور مدینہ طیبہ آئیں گے تو وہاں مسجد نبوی کا قیام آئے، مسجد اور نماز کا انتظام. یہ دو بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں مسلم معاشرت کی بھی اور کسی احیائی تحریک کے اعتبار سے بھی. تو آپ نے مسجد کا قیام کیا قبا میں، مدینہ طیبہ تشریف لائے، مسجد کا قیام وہاں پر بھی ہے، اور راہ میں بنو سالم بن عوف کی آبادی پہنچی تو وہاں جمعے کا نظام آپ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ جمعے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینہ الرسول ہوا. مدینہ ویسے شہر کو کہتے ہیں، یثرب اس کا پرانا نام، اب یہ ہو گیا مدینہ الرسول، رسول کا شہر، اور وہ بھی چھوٹا ہو کر کیا رہ گیا، مدینہ. شہر تو اصل میں کون سا شہر ہے، رسول کا شہر ہے مدینہ منورہ. اور گلی کوچے اللہ کی تقدیس و تحمید سے گونج رہے تھے، اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے ان اشعار کو پڑھ رہی تھیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، جئت شرف المدینہ مرحبا مرحبا یا خیر دا. طویل اشعار بھی ہیں. یہ بچیاں وہاں پر پڑھ رہی تھیں. اس بحث کا موقع نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر لوگوں نے موسیقی کو حلال کر لیا. یہ بچیاں تھیں، دف بھی انہوں نے بجایا، یہ اشعار بھی پڑھے. آج کوئی دف بجائے تو گنجائش ہے اس کی، بچیاں چھوٹی ہیں، پڑھنے کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جب وہ لڑکیاں اور بڑی ہو جائیں تو پردے کے معاملات آئیں. ایک دف کو قیاس کر کے سارے میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال کر لیا جائے، یہ عین شریعت کے خلاف ورزی. حدیث بخاری شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت کے لوگ 4 چیزوں کو حلال کر لیں گے. حرام کو حلال کیا جاتا ہے، حلال کو حلال نہیں کیا جاتا. ان قریب میری امت کے لوگ 4 چیزوں کو حلال کر لیں گے، شراب، سونا جو کہ مردوں کے لیے حرام، پیور سلک خالص ریشم جو کہ مردوں کے لیے حرام، اور آلات موسیقی. چاروں کی لسٹ کو دیکھیں تو پہلے 3 تو بالکل معلوم ہے نا کہ حرام، تو چوتھا کیوں نہ حرام ہوگا اس کے اندر. اس کو بنیاد بنا کر لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے، وہ غامدی صاحب ہوں یا وہ خدا کے لیے کی فلم بنا دی، اور نہ جانے کیا کچھ جھندے ہیں، اور ساری حدیثوں کو چھپا دیتے ہیں معاذ اللہ. بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال ہوا. اس کے بعد انصار کے لوگ بہت زیادہ کوئی دولت مند نہیں تھے، مگر ہر ایک کی آرزو تھی کہ آپ اس کے ہاں قیام فرمائیں. چنانچہ انصار کے جس مکان یا محلے سے آپ گزرتے، وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑتے اور عرض کرتے کہ تارا سامان اور ہتھیار اور حفاظت فرش راہیں تشریف لائیے. آپ فرماتے کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے. اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، جس کا بیان آئندہ نشست میں آئے گا انشاءاللہ. آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ مڑ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی. اس کے بعد آپ تشریف لائے نیچے. آپ کے ننیال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا. ننیال والدہ کی طرف سے رشتے دار ہوتے ہیں. یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ ننیال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی فرمانا چاہتے تھے. اب بنو نجار کے لوگوں نے، اب یہ تو بات ہے نا، ننیال کے لوگوں کی عزت افزائی، ایک مرتبہ بعض صحابہ کو آپ نے غالباً مصر کی طرف بھیجا ہے، تو آپ نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ذرا بھلا سلوک کرنا، کیوں؟ وہ بنی اسماعیل کی نسل میں سے ہیں اور وہ ہمارے آباء اجداد میں سے ہیں، ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. اتنے دور کی رشتہ داری کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. تو ادھر آپ نے چاہا کہ اپنے ننیال کے لوگوں کی عزت افزائی کریں. اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض و معروف شروع کی، لیکن اب ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے لپک کر کجاوہ اٹھا لیا، وہ جو اونٹ پر رکھ کر جس پہ بیٹھتے ہیں، اور اپنے گھر لے چلے گئے. اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے. ادھر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کر قرآن کے مبلغ بن گئے تھے، وہ بھی انہوں نے آ کر اوٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اوٹنی انہی کے پاس رہی. صحیح بخاری میں اس کو یہ بیان کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ میرا. اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان، یہ رہا میرا دروازہ. آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور ہمارے لیے قیلولے کی جگہ تیار کرو. چنانچہ اب یہیں قیام پذیر ہے. چند دن کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سودا، صاحبزادی فاطمہ، ام کلثوم، اسامہ بن زید، ام ایمن بھی آ گئی. ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر، آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں عائشہ بھی تھی رضی اللہ عنہا، لے کر آئے تھے. یہ سب لوگ بھی پہنچ گئے. اس کے بعد چند دن آپ نے یہیں پہ قیام فرمایا، اور اس کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوگی، اس کے ساتھ آپ کے حجرے بنائے جائیں گے، تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر منتقل ہو جائیں گے. آج کا بیان یہی روکتے ہیں کہ سلسلہ یہاں پر آ کر مکی زندگی کے حالات کے حوالے سے مکمل ہوا، الحمدللہ. آئندہ نشست میں مدنی زندگی کے ابتدائی حالات کو ہم پڑھیں گے، تا آ کے غزوات کے آغاز تک ہمارا مطالعہ مکمل ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا آج ابتدا میں بھی کہ یہ جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں الرحیق المختوم، جو مشہور کتاب ہے سیرت کی، اس کے تناظر میں ہے. اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ غزوات والا جو حصہ ہے وہ کیونکہ بہت معروف بھی ہے اور ہم دورے ترجمہ قرآن اور دیگر نشستوں میں پڑھتے بھی ہیں، اس کو ہم مختصراً دیکھیں گے. مکی دور پہ وقت زیادہ لگانا تھا، اللہ کا شکر ہے کسی حد تک وقت لگا ہمارا. اب آغاز میں بھی تفصیل پڑھیں گے، درمیان میں غزوات کو مختصراً لیں گے، اور اختتام میں حجت الوداع کا خطبہ ہے. اسی طرح آپ کے آخری ایام ہیں، آپ کا اخلاق کا بیان ہے. آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ تین نشستیں ہمارے پاس رمضان سے پہلے ہیں، تو اس میں ان چیزوں کا مطالعہ ہوگا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو خیر کی باتیں سنت مطہرہ اور سیرت مبارکہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق بھی دے، ہمیں بھی اللہ ذوق دے، ہم بھی باقاعدہ سیرت کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں میں کوئی جھلک اس کی اختیار کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال کوئی اگر ہو، کوئی اضافہ اگر آپ کی طرف سے ہو بتا دیجیے. جی، آپ کے سوال میں جواب موجود ہے. سوال یہ کہ نکاح کی جب تقریبات ہوتی ہیں تو دف کی اجازت دیتے ہیں مہندی میں. دو باتیں ہیں، دف کی اجازت سنت سے ثابت ہے، مگر مہندی کر کے دف بجانا یہ سنت میں تو نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے، دیکھیے گھر کے اندر ہی لڑکیاں ہیں، گھر میں ہی بیٹھی ہوئی ہیں، ایک مہندی جو ہاتھ پہ لگا دی جاتی ہے یہ کسی نے منع نہیں، ایک مہندی جو پوری دنیا کو دکھا کر لائی جاتی ہے اور ٹوکرے لے جائے جاتے ہیں، اس میں میوزک بجایا جاتا ہے، اس میں ڈانس بھی شامل ہو جاتا ہے، اس میں موسیقی بھی اور ہلڑ بازی بھی شامل ہو جاتی ہے، اس کو ہمارے ہاں مہندی کی رسم کہتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. ورنہ صرف مہندی لگانا کسی نے منع نہیں کیا، بچیاں عید پہ لگاتی کوئی منع نہیں کرتا، شادی پہ بھی لگاتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ایک ہے مہندی کی وہ رسم جو باقاعدہ پورا انعقاد جس کا ہوتا ہے، یہ تو قطعاً فضول خرچی کے اندر یہ بات آ جائے. ایک ہے بھائی دف کسی نے بچا، لڑکیاں ہیں اگر صرف، ہاں تو لڑکیوں کے درمیان بھی صرف دف بجایا، کوئی مناسب سے کوئی گیت گالی، اس کے الفاظ میں کوئی ہلڑ بازی یا لچر قسم کی چیزیں نہ ہوں، اور مہندی انہوں نے ہاتھ پہ لگا لی، کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے گا. مگر جس کو آج ایک پورا فنکشن بنا دیا گیا ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اس میں دف کی اجازت کسی نے نہیں دی. ٹھیک جی، اور بھی بات، کوئی سوال؟ مکرم تکریم سے سوال ہے کہ مکہ مکرمہ ہم کہتے ہیں تو مکہ مکرمہ تکریم والا، اکرام والا مکہ، مدینہ منورہ منور، نور والا، روشنی والا. ٹھیک عثمان، مدینہ طیبہ بھی کہتے ہیں، طیبہ پاک سے، طیب سے طیبہ. اور کوئی سوال جی؟ جزاکم اللہ خیر، دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن دخل بيتي مؤمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا تخزنا يوم القيامه اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته